بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 جولائی سن 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك عن الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، پچھلے جمعے قرآن مجید کی ایک اصطلاح کے حوالے سے بات ہوئی تھی، نبأ عظیم، سب سے بڑی خبر، عظیم خبر. انبیاء جو ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، آسمانی وحی جو ہے نازل ہوتی ہے غیب کی خبروں سے مطلع کرنے کے لیے. اس کائنات کی وہ حقیقتیں جن تک ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے، یا محض عقلی سفر بھی ہمیں وہاں تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ عقل جو ہے وہ بھی زمان و مکان کی حدود کی پابند ہے. اس سے بیونڈ جو عالم ہے، عالم ارواح ہو، عالم امر ہو، وہاں یہ عقل جو ہے یہ بے دست و پا ہوتی ہے. چنانچہ ان اصل حقائق کی خبر نبی دیتا ہے، اور جو بھی خبریں انبیاء علیہ السلام دیتے رہے آج تک، ان میں سب سے بڑی خبر نبأ عظیم قرآن نے قرار دیا آخرت کو. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. میں عرض کر چکا ہوں، اشارہ کروں گا اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہے اور اس کی صفات لامحدود ہیں. ایک ایسی ہستی کا تصور انسان کی باطن میں پوشیدہ ہے، وجدانی طور پر وہ اللہ کے وجود سے آشنا ہے، وہ جانتا ہے، ہاں بھول جاتا ہے اللہ کو، پھر یاد دلا دیا جاتا ہے. غور و فکر کرو، یہ جو مظاہر فطرت ہیں ان میں دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے تو تم فوراً پہنچ جاؤ گے، وہ چیز جو بھول چکے ہو یاد آ جائے گی، وہ اللہ ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ہے. تو اللہ کے بارے میں خبر کہ وہ حقیقت ہے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے انسان کے لیے. خیر و شر کی تمیز جو ہے یہ بھی انسان میں ودیت کر دی گئی ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا. جس چیز سے انسان بالکل بے خبر ہے اور پورے طور پر آسمانی وحی کا محتاج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا موت کے بعد کیا ہونا ہے. کیونکہ اس سرحد سے جو گزرا ہے یہاں سے اور پار گیا ہے واپس کبھی نہیں آیا، کبھی آ کر اس نے نہیں بتایا کہ کیا حالات تھے. اور ہماری عقل کے اندر بھی ایک مخفی سا اشارہ ضرور ہے کہ مکافات عمل ہیں، انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے نیک لوگوں کو ان کا صلہ یہاں نہیں ملتا، ان کی قدر یہاں پر نہیں ہے. دنیا میں وہ جوتیاں پٹخارتے ہی پھرتے ہیں، وہ قناعت کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے کوئی اصول نہیں ہے اور جو دوسروں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں، وہ پھلتے پھولتے ہیں، وہ قانون سے بھی بالا تر ہوتے ہیں، ابو لا، انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا. کوئی مکافات عمل، کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کے ان اعمال کی بھرپور جزا یا سزا ملے. ایک ہلکا سا تصور، اس کے علاوہ کچھ نہیں. چنانچہ سب سے اہم خبر ہے ہی آخرت. قرآن مجید میں کہا گیا کہ مشرکین کا یہ قول نقل ہوا ہے، جب بار بار قرآن میں آخرت کی بات آتی تھی تو بالآخر وہ کہتے تھے ان نظن الا ظننا، میں اتنی مرتبہ سنا ہے تو کچھ گبان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، وما نحن بمستيقنین، لیکن ہم اس بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، یقین نہیں آتا، بلکہ حجت بازی کے اعتبار سے کٹ حجتی کے لیے وہ کہتے تھے کہ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر واقعی آخرت ہے، انسان دوبارہ زندہ ہوگا، تو ہمارے سامنے اس کا ثبوت پیش کرو، ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے سامنے لاؤ، پہلے تب مانیں گے. چنانچہ سب سے بڑا ایشو ہے یہ آخرت کا، اسی لیے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں متقین اور مفلحین کے اوصاف بیان ہوئے. ہدایت اصل میں کس کے لیے ہے؟ ویسے تو پوری نوع انسانی کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے، اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہدل للمتقین، کچھ خدا خوفی ہوگی، وہ خیر و شر کا جو احساس ہے کچھ زندہ ہے، کچھ ضمیر کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، ایسے لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہی کامیاب ہوں گے. ان کا سب سے پہلا وصف کیا بیان ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین اور یہ مفلحین وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں، جو نبی خبر دے رہا ہے اس پر یقین کر رہے ہیں، جو یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ پہلے کوئی حسی ثبوت پیش کرو گے تو ہم مانیں گے، نہیں، دل گواہی دے رہا ہے، بات صحیح، اس میں نبی کی شخصیت خود ایک بہت بڑے ثبوت کی حیثیت رکھتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے یہ کہا کہ فقد لبست فیکم عمرا من قبلی، بھئی ہم نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، 40 سال میں ہمارا کردار تمہارے سامنے ہے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ دیا، بے داغ کردار، ایک ایسا شخص جو دوسروں کا خیر خواہ ہے، مخلص ہے، ہمدرد ہے، اخلاقی صفات سے مالا مال ہے، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ چنانچہ یہی انداز ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، میں اس کی تفصیل میں آؤں گا. لیکن سب سے پہلی بات متقین اور مفلحین کی جو سب سے پہلی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخرت کا معاملہ کلی طور پر غیب، 100% غیب، کسی نے نہیں دیکھا. انہی صفات میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، گہرا یقین رکھتے. اس قرآن کی ہدایت سے بھی وہی فائدہ اٹھائیں گے اور کامیابی تک بھی وہی پہنچیں گے. چنانچہ قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا، سب سے پہلے چونکانے کا انداز، الحاقۃ الحاقۃ، وہ شدنی چیز واقع ہو کر رہنے والی سب سے بڑی حقیقت، ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی وہ گھڑی، اس کا انکار کیا تھا ثمود اور عاد نے بھی، القارعہ تم القارعہ وما ادراک ملقارعہ، جھجھوڑا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ قرآن کا انداز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ہے جھنجھوڑنے کا انداز. لیکن ساتھ ہی ایمان بالآخرہ کے حوالے سے قرآن مجید نے جو ایک مستقل اسلوب ہے سمجھانے کا، بات کو پہنچانے کا، اسی میں ایک مقام ہے یہ سورہ تغابن اور ایک مقام ہے سورہ واقعہ. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب یہ کہلوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہستی قسم کھا رہی ہے جسے خود اس مشرک اور کافر قوم نے الصادق اور الامین کا لقب عطا کیا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. یہ جو ضمیر اندر ہے نفس ملامت گر، اس کی موجودگی پتہ دیتی ہے کہ کوئی عالم اور ہوگا، اس لیے کہ اس ضمیر کے فیصلے کے مطابق اس دنیا میں نتیجے نہیں نکلتے. وہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو سچائی اور دیانت کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قافلہ حیات تنگ ہو جاتا ہے، جو اصولوں پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے قدم قدم پر مشکلات، جو نوع انسانی کی خیرخواہی کر رہے ہیں انہی پر تمام سختیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ جو بے لگام ہیں اور جن کے ہاتھ میں جب لاٹھی آ جاتی ہے تو مائٹ از رائٹ والا قانون، جنت جنگل کا قانون، وہ اس لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں بے دریغ، اور دنیا میں پھلتے پھولتے ہیں، انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں. اگر یہ اخلاقی قانون اس کی کوئی حقیقت ہے اور ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو ایک عالم اور ہونا چاہیے. یہ ہے نفس دوامہ کے اندر بھی دلیل موجود ہے. ایک دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دوسری دلیل نفس لوامہ ضمیر. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ دیکھیں انسان کون تھا وہاں اس وقت، مشرکین، میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ، وہ چاہے رسالت کا انکار کریں، آخرت کا انکار کریں، سو طرح کے شرک جو ہیں ان کا وہ ارتکاب کر رہے ہوں، ایک حقیقت کو مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور جب کہیں کسی تکلیف میں ہوتے تھے اور سمندری سفر میں کسی طوفان میں اور بھنور میں ان کا جہاز پھنس گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اب ہلاکت یقینی ہے، تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، مانتے ہیں اس اللہ کو جس اللہ نے یہ کائنات پیدا کی. تم خود مانتے ہو آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیا تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا؟ تمہارا بھی خالق وہ ہے، انہیں معلوم تھا یہ لات اور منات اور حضہ یہ ہمارے خالق نہیں ہے، نہ زمین و آسمان کے خالق. جس کو تم خالق کی حیثیت سے جانتے ہو وہ تمہاری ہڈیوں کو جمع نہ کر سکے گا، اس کے بارے میں کیا ہے تمہاری رائے؟ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں ہم تو قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ اس کے انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں. یعنی مرنے کے بعد جب گل سڑ جاؤ گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، تو دوبارہ جب ہم پیدا کریں گے تو انگلیوں کی پوریں بھی درست کر دیں گے جس میں آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. اب اس کی عظمت کا شاید انہیں احساس نہ ہو کہ اللہ نے یہ جو دلیل دی ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اس کی خلاقی کا یہ کتنا بڑا ایک مظہر ہے. آج معلوم ہے اور آج فائدہ اٹھا رہا ہے، امریکہ آپ کے فنگر پرنٹس بھی لیتا ہے، فٹ پرنٹس بھی لے رہا ہے، وہ آنکھوں کا بھی جو ہے وہ عکس لے کر محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی دو انسان جو ہے مشابہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے ان مظاہر سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت. بار کے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. جو خالق و مالک جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ اور انسان کو پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ چاہتا وہ یہ ہے کہ اپنے فسق اور فجور اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہے، وہ ان گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جن حرام چیزوں کا عادی ہو چکا ہے ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہانے یہ بناتا ہے نہیں کہاں دوبارہ پیدا ہوں گے, ممکن نہیں ہے, اصل زندگی یہی ہے, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. ورنہ مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا یہ بالکل سادہ ہے. اصل پرابلم یہ ہے دل نہیں مان رہا کہ اس بات کو قبول کریں گے تو پھر اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. قیامت, قیامت کا تصور, جزا و سزا کا تصور, پھر گناہوں کو چھوڑو, حرام کو چھوڑو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسی میں آگے بڑھتا رہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, اور کہتا یہ کہ کب ہوگی قیامت, یعنی جب ہر دلیل کے بعد لاجواب ہو جائے تو آخری بات کیا ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی کب, اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے. یہ ہے انداز کٹ حجتی کا, اور قرآن نے اسے انہیں اسی ٹون میں جواب دیا جس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا مقام ہے یہ سورۃ تغابن. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, اور بھی بہت سے ہیں, میں نے دو مقامات کا انتخاب کیا. کافروں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ یبعثوا, کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. اذا کنا ترابا, جب ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے, وعظاما نخرا, ہماری ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو جائیں گی, پتہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اللہ یبعثوا, جواب کیا دیا, قل بلا وربی لتبعثن, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیوں نہیں, اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. اگر تم مجھے صادق اور الامین مانتے ہو تو میں اپنے رب کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کا کردار, وہ خود سب سے بڑی دلیل ہے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا, جو عمل تم نے دنیا میں کیا سب سامنے لے آیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اور جان لو کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے, بہت آسان. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی نا, آخرت کو نہ ماننا. لیکن بات سمجھ لو, اور اب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وہ نور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا, یعنی قرآن. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. ایک تو وہ اپنی ذات میں ہی سب کچھ جاننے والا ہے, وہ ہوا معکم اینما کنتم, وہ معنوی اعتبار سے جس اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے. وہ السمیع ہے, البصیر ہے, خود سننے والا ہے, خود سب کچھ دیکھنے والا ہے. اضافی طور پر ریکارڈ بھی پورا جو ہے وہ بھی مینٹین کیا جا رہا ہے, کرامن کاتبین بھی ہیں, اور پورا اعمال نامہ بھی تمہیں تھما دیا جائے گا. اللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع, جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں, وہ جمع ہونے کا دن, اس لیے کہ اس طرح کا اجتماع دنیا میں کبھی نہیں ہوا. حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان, وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے, وہ ہے سب سے بڑا اجتماع. ذالک یوم التغابن, وہ ہے سود و زیان کا دن, کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس دن ہوگا, کون کامیاب ہوا اور کون ناکام رہا, فیصلہ ہونا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دیں گے. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, داخل فرمائیں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اور پھر وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. ذلک الفوز العظیم, جیسے نبؤ عظیم کی بات آئی تھی, بڑی خبر, تو بڑی اور عظیم کامیابی یہ ہے. دنیا کی کوئی کامیابی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں, کوئی حیثیت. بلکہ دنیا میں جو کامیابی یا ناکامی ہے, اصل میں وہ حقیقی طور پر کامیابی یا ناکامی ہے ہی نہیں, تو امتحان کا حصہ ہے, یہ دار الامتحان ہے. حقیقی کامیابی یا ناکامی صرف اس دن کی. چنانچہ ایک طرف اہل جنت کی بات آ گئی کامیاب لوگوں کی اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، آیات کو جھٹلایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاف انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کو، ہم نہیں مانتے اس کے کلام کو، کچھ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل سے تکذیب کر دیتے ہیں. ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، دنیا پر ایمان ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، مادے پر اور مادی وسائل پر اور دنیاوی قوتوں پر ایمان ہے. اصل قوت اللہ نہیں ہے، امریکہ ہے. تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے زبان سے بھی ہیں اور اپنے عمل سے بھی ہیں. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ ہیں جہنم والے اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. یہ تو ہے قرآن مجید کا انداز. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی قوم کو متوجہ کیا ہے، یہ ایک تو سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن تھا. آپ کے اپنے خطبات میں بھی مرکزی نقطہ یہی ہوتا تھا. چنانچہ بالکل ابتدائی دور کے خطبات میں سے بہت ہی پیارا خطبہ ہے، بہت جامع. آپ کے خطبات بڑے مختصر ہوتے تھے. فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو قافلے کا جو رہنما ہوتا ہے، رائد راہبر ہوتا ہے، راہبر وہ شخص ہے کہ جو قافلے کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے راستوں کا معلوم ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے. خاص طور پر صحرا کے سفر کا آپ تصور کیجئے کہ ذرا سی غلطی انسان کو ہلاکت تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں تو پانی اور کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، سینکڑوں میلوں تک لکو دک صحرا ہے، شدید ترین گرمی. فرمایا یہ جو رہنما اور راہبر ہوتا ہے قافلے کا، وہ اپنے قافلے والوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. جو سب سے معتبر شخص ہوتا ہے اسی کو راہبر بنایا جاتا ہے، جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو معلوم بھی ہے اور دھوکہ بھی نہیں دے گا. اور واقعتاً یہ گویا کہ روایات تھی وہاں کی کہ کبھی کسی راہبر نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا. یہ ایک اصول. اب اس وقت راہبر کون ہے پوری عالم انسانیت کے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ فرمایا واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، قسم اللہ کی کہ اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، تم تو میری قوم کے لوگ ہو، میرے بھائی بند ہو. واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور قسم اللہ کی کہ اگر میں پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تب بھی میں تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. اب اس کے بعد جو اصل پیغام آئے وہ کیا ہے؟ وہ نبا عظیم. اس سے پہلے ایک بات فرما دی کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافہ، میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اس نے رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. ایک جملے میں دیکھیں کتنی جامعیت ہے، رسالت کا پورا پیغام موجود. اب وہ نبا عظیم جو اصل بڑی خبر ہے اس کے بارے میں دیکھیں، اب وہاں تفصیل آ رہی ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، قسم ہے اس اللہ کی تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم روزانہ سو جاتے ہو. سونے میں بھی انسان آس پاس سے غافل بے خبر، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے وہ اس ماحول سے کٹ گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ موت کی نیند تاری ہوگی، وہ آ کر رہے گا، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے. اصل حقیقت آگے شروع ہوتی ہے. ثم لتستيقظن كما تستيقظون، اور پھر تم جاگو گے جیسے کہ روزانہ جاگ جاتے ہو. ایک دن وہ میدان حشر میں آنکھ کھلے گی. ثم لتحسبن بما تعملون، یعنی موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اللہ کی کہ ہوگا. جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ صبح جاگنا ہے، اسی طرح یہ کائنات کی اٹل حقیقت ہے کہ موت کی نیند کے بعد پھر آنکھ کھلے گی. ثم لتحسبن بما تعملون، اور پھر لازماً تمہارا حساب ہوگا تمام اعمال جو تم نے کیے ہیں، اور ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً جزا ملے گی، بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے اور یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ جہنم. یہ ہے جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اپنی قوم. اب یہ ایمان بالآخرت جو ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں جان لیجئے، یہ چند حقائق کا مجموعہ ہے. پہلی بات، یہ دنیا کی زندگی جس کو سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ ہم ہیں، واقعی ہے، یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، یہ جان لو کہ یہ کل زندگی نہیں ہے، موت کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گی، ایک زندگی موت کے بعد بھی ہے. سب سے پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ یہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے اور وہ عالم ابدی ہے، اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی اس سے بہت آگے، کوئی کمپیریزن نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں بھی ہیں، لیکن جو نعمتیں وہاں ہیں ان کا کوئی تقابل، کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا یہاں سے. وہ کوانٹیٹیٹیولی بھی بہت اعلیٰ ہے اور کوالیٹیٹیولی بھی. کوانٹیٹیٹیولی تو یہ ہو گیا نا کہ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک محدود وقت کے لیے آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی شخص جی لے گا تو کتنا جی لے گا؟ 90 سال، یا کوئی 100 کو ٹچ کر جاتے ہیں وہ بھی پھر 1000 میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، اور اس کی آخری زندگی کے 30 سال تو ایسے گزرتے ہیں کہ لوگ بھی اس کے حال پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی موت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. تو اٹل حقیقت ہے. اور وہ عالم ہے ابدی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، نمبر ون. اور دوسرا یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کی نعمتیں اور وہاں کی نعمتیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اسی طریقے سے یہاں کی سختی اور یہاں کا عذاب اور وہاں کا عذاب، وہ بھی بہت بڑھ کر ہے یہاں کے مقابلے میں. كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب وہ آگ کی وجہ سے اور جہنم کے شولوں کی وجہ سے یہ جلد جھلس جائے گی تو ایک نئی جلد عطا کر دی جائے گی تاکہ مزہ چکھیں عذاب کا. وہاں موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آتی محسوس ہوگی لیکن موت آئے گی نہیں. یہاں تو موت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. نمبر تین، یہ ہمارے سفر حیات کا ایک بڑا مختصر وقفہ ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ ہی نے یہ عالم بنایا اور یہ زندگی دی ہے، لیکن یہ زندگی دھوکے کی ہے، یہ خود وہ رب کہہ رہا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اس نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا، تم سمجھتے ہو یہ حقیقی زندگی ہے. وہ کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کر آزماتا ہے، تم سمجھتے ہو یہ حقیقی عزت ہے اور یہ حقیقی ذلت ہے. اس کی شکل و صورت اس دنیا کی ایسی ہے کہ یہی حقیقت لگتی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے دھوکا. اور اصل زندگی، وہ اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی. اس دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے، کیا ہے یہ؟ کھیل تماشا. یہ شخص آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کے لیے کیا اس کی حیثیت ہے؟ کھیل تماشا، تفریح. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، زیادہ سے زیادہ عیش کے مزے لوٹ لو، دوبارہ زندہ نہیں ہونا. ایک حد تک تو بات صحیح ہے، یہ زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، یہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن وہ عالم تو آنا ہے نا، اصل زندگی تو وہ ہے. پھر یہ کہ یہ امتحانی وقفہ ہے، اور وہ نتائج وہاں پر نکلیں گے. ذالک یوم التغابن. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں تم ہو تو کمرہ امتحان میں ہو. جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں یہ سب امتحان ہیں. اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے. یہ متاع الغرور ایک ایسی اس کے اندر دھوکے کی کیفیت ہے, فریب ہے, کہ بار بار انسان یہ سمجھتا نہیں اصل زندگی یہی ہے, اصل مسائل یہی ہے, اور وہ اپنے اصل مسئلے کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. از روئے قرآن انسان کا سب سے بڑا مسئلہ, جیسے سب سے بڑی خبر وہ ہے, اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ اخروی نجات. اس لیے کہ اگر وہاں پر ناکام ہو گئے تو اصل ناکامی تو وہ ہے, وہ تو پھر ڈوب گیا تھا. اس ناکامی کا یہاں کی ناکامیوں سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اور وقت یہی ہے, یہی لمحات ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات, سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات, اور سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ, جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اسی رات اور دن کے اندر انسان نے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا ہے, اسی میں کمانا ہے, نیکی کمانی ہے اسی میں کمانی ہے, یہی لمحات ہیں. دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو تب یہی وقت ہے. دوبارہ یہ مہلت نہیں ملے گی. دوبارہ پیدا تو کیے جاؤ گے لیکن مہلت نہیں ملے گی دوبارہ. مہلت عمل ختم. یہ ہے اصل میں گمبھیر امتحان. چنانچہ ایک اعتبار سے دیکھتے ہیں ہم تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. خود قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ, نہ ہونے کے برابر ہے. ایک اور اینگل سے دیکھیں تو دنیا کی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے, اس لیے کہ یہی ہمیں وہ کچھ کرنا ہے جس سے ہم جہنم سے بچ کر اور کامیابی یعنی جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے بھاگ دوڑ, ہاتھ پاؤں باندھنے کا یہی وقت. ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا نتیجہ ابدی زندگی پر ظاہر ہونا ہے. جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل زندگی وہ ہے اور ہم امتحان میں ہیں, تو سب سے احمق وہ شخص ہے جو یہاں وقت ضائع کر رہا ہے. کوئی شخص کسی اہم پیپر دینے کے لیے گیا ہو, تین گھنٹے کا وقت ہو, تو اسے معلوم بھی ہے کہ اس پیپر کے نتیجے پر میری اگلی زندگی کا دار و مدار ہے, اور وہ وہاں وقت ضائع کر کے اور اسی امتحان گاہ میں کچھ تفریح کی چیزیں بھی پڑھی ہوں اسی کے اندر مگن ہو جائے, تو سب کہیں گے اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف کوئی نہیں. تو اگر واقعی اس آخرت پر یقین ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, تو یہاں ایک لمحہ ضائع کرنا بھی بہت بڑی حماقت. اسی لیے قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات میں اس کو نمایاں کیا گیا, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ کے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, جن کا کوئی حاصل نہیں ہے. تلاش معاش بھی ایک جائز ضرورت ہے, اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن یہ کہ جو کام بالکل جس کا کوئی مقصد نہیں, وقت گزاری کے مشاغل, چیس کھیل رہے ہیں ساری رات گزر گئی پتہ نہیں لگا, تاش کی بازی لگ رہی ہے اور کچھ نہیں پتہ لگا کب صبح ہو گئی, صبح سے شام تک ون ڈے کے اندر ایسے مگن ہیں, چلیں پہلے پانچ روزہ ٹیسٹ, آپ بھی کیا وقت کا ضیاع, اور آپ کے وقت کے بہترین مصرف اب دنیا نے کیا بنایا ہے, آپ کو 100 چینلز دے دیے, ڈوبے رہو اسی کے اندر, غرق ہو جاؤ اس کے اندر. اہل ایمان کا بس یہ کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے, انہیں معلوم ہے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, لہذا یہاں کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو ضائع کرنے کا اگر اس آخرت پر یقین ہے جس کا تصور قرآن نے دیا. چنانچہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اس کا متن مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یہ تھا کہ اہل جنت کو بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے, جو خوشی کا عالم وہ ہوگا اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جو وہ حمد اللہ کی حمد بیان کریں گے اس دن وہ آج نہیں کر سکتے. لیکن ایک حسرت ان کو پھر بھی بعد میں رہے گی. عجیب بات یہ، اہل جنت کے لیے تو کوئی غم کوئی پریشانی ہے نہیں، لیکن ایک حسرت ضرور ہوگی، اور وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ دنیا میں ہم نے اپنا بہت سبق ضائع کر دیا تھا. کاش وہ لمحات ہم نے ضائع نہ کیے ہوتے تو آج اور کتنے بلند مراتب پہ پہنچے. یہ ہے اس دنیا کی اہمیت، اور اصل میں یہ قیمتی ہے تو اس اعتبار سے، اور جو ضائع کر رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جو چونکایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے اس بات پر کہ نو انسانی ناکامی سے تباہی سے دوچار ہونے والی ہے. یہ امتحان کا وقفہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، تمہیں احساس ہی نہیں، تم ضائع کر رہے ہو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آیا کھڑا ہے اور یہ اس سے اعراض کیے جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. چنانچہ اس حوالے سے دنیا اور آخرت کا جو تقابل ہے اس میں ایک حدیث بڑی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو اشخاص کو نمونے کے طور پر پیش کیا جائے گا. ابھی جنت اور جہنم میں داخلے سے پہلے، جو فیصلہ کن داخلہ ہوگا اس سے پہلے، ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. تکالیف، مسائل، مشکلات، فرسٹریشنز، صدمات، رنج، غم، تفکرات، یہ انسان کا مقدر ہے، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، لیکن ہے ضرور. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پیدا ہوئے ہیں گولڈن سپون کے ساتھ، اور انہیں تو ساری زندگی جو ہے وہ تفریح اور آرام اور آسائشیں اور لگژریز، ان کے پاس تو کوئی غم اور تفکر قریب پھٹکا بھی نہیں. ایسے شخص کو چنا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی سب سے زیادہ لطف اور عیش اور آرام میں گزاری ہوں، اسے ایک لحظے کے لیے جہنم میں ڈال کر پھر نکالا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پوری زندگی میں کبھی کوئی خیر اور کوئی آسائش کا لمحہ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے زندگی بھر کہیں کبھی کوئی نعمت اور کبھی کوئی آسائش نہیں دیکھی. اسی طرح ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں. تکلیف تو ہر شخص کا مقدر ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص سے ترس کھاتے ہیں کہ ساری زندگی بیچارے کے لیے مسائل ہی مسائل، مشکلات ہی مشکلات، روز غم روزگار، فلاں غم فلاں غم فلاں غم. اب یہ کم اور بیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے پوری نو انسانی میں جس نے اپنی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزاری اس کو چنانا ہے. ایک لحظے کے لیے جنت میں داخل کر کے نکالا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کیا تم نے ساری عمر کوئی غم اور تکلیف کا کوئی لمحہ دیکھا؟ تو کہے گا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے آج تک کوئی غم اور تکلیف کا کوئی ایک لمحہ بھی مجھ پر نہیں گزرا. یہ ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہاں جا کے کھلے گی یہ بات. چنانچہ ایک حدیث اور بھی تھی لیکن اب وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یقیناً وہ ہے کہ جس پر سب لوگوں کے دل بھی زخمی ہیں، کچھ دن آرام کے خیریت کے گزرے تھے اور پھر اب ایسی افسوسناک خبر، واقعہ ایسا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ کہ جس انداز سے ہوا ہے، ہمارے دشمنوں کی سازش یہی ہوتی ہے کہ فوری کسی ایک خاص طبقے کی طرف ذہن منتقل ہو اور اس سے اس قوم کے اندر مزید تفریق پیدا کی جائے، اور وہ ماحول پیدا کیا جائے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں اور خانہ جنگی کی کیفیت ہو. چنانچہ سب سے پہلے تو فوری اعلان کر دیا جاتا ہے خودکش حملہ، اس کے شواہد بھی دے دیے جاتے ہیں. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ مجھے اگر یقین ہے تو اس بات پر کہ یہ کم سے کم وہ لوگ نہیں کر سکتے جن پر الزام ڈالا جا رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو انسانیت کے خلاف بھی سازش ہے، صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں ہے. صرف ایک معاملے کا حوالہ دوں گا کہ کبھی کبھی حقیقت کھل بھی جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کتنے غلط انداز سے واقعات کو پورٹری کر رہا ہوتا. کراچی میں اس سال محرم کا جلوس تھا جس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ خود کش حملہ ہوا اور بڑے پیمانے پر وہاں بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا اس کی بڑی تفاصیل اخبار میں آ گئی کہ وہ ایسا تھا، خود کش، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس طریقے کا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا اور وہ بھاگا جا رہا تھا، اور پھر فلان کانسٹیبل نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور وہ بےچارہ شہید ہو گیا، اور اسے ان خدمات کی وجہ سے ایک تمغے سے بھی نواز دیا گیا. اب یہ ساری تفصیلات آ گئیں تو اب کوئی ہر طرف سے گویا کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ وہ خود کش حملہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جو فوٹیج آئی اور اس کی تفاصیل اتفاق سے مل گئی تو پتہ لگا یہ تو ریموٹ کنٹرول بم سے کیا گیا دھماکہ. یہ ساری فیبریکیشن ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اتفاق سے کھل گئی بات، ورنہ اتنے شواہد پیش کیے تھے کہ شک بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کا سر بھی مل گیا اور اس کا حلیہ تھا اور یہ ہوا اور فلاں نے روکنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور اس کو تمغہ بھی مل گیا. بعد میں پتہ لگا کہ سب جھوٹ. تو یہ ہمارے ہاں کی نااہلی بھی ہے ہماری حکومت کی، اور ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں جس کا ہم خود شکار ہو جاتے ہیں اس کا بھی یہ منظر ہے. کوئی واقعہ ہو خود کش حملہ قرار دے دو، حکومت کی بچت ہو جائے گی، وہ تو گویا پھر اب معذور ہے نا، اس معاملے میں وہ روک ہی نہیں سکتے تھے. اور الزام بھی ایک خاص طبقے پر آئے گا جس کے لیے چاہتا ہے آج ہمارا دشمن کہ سارے الزام اسی پر جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، حقائق کو. یہ ملک کے خلاف بڑی سازش ہے، اور بار بار یہ حقائق بھی سامنے آئے ہیں، اور سب وہ لوگ کے جو اندر کی باتیں جانتے ہیں کہ بلیک واٹر، موساد، سی آئی اے، را، یہ انتہائی سے زیادہ انوالو ہیں، اور ان کے ثبوت ملتے ہیں بعد میں. اور ہمارا یہ پھر پریس کے اندر یہ بات بھی آتی رہی ہے، کالم نگار اس بات پر روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں کہ جب ثبوت آپ کو مل گئے کہ بھارت انوالو ہے تو اب ان کا نام زبان پر لاتے ہیں، ہچکچاتے کیوں؟ آگے بڑھ کر ثبوت پیش کرو. معلوم ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ انسرجنسی ہو رہی تھی اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، لیکن زبان پر نہیں لا سکتے، بزدلی اور بےغیرتی کا یہ عالم. تو یہ ساری چیزیں ان سب کو مد نظر رکھیں. بہرحال یہ واقعہ وہ ہے جو انتہائی سے زیادہ افسوسناک ہے اور انتہائی سے زیادہ قابل مذمت ہے، اور ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کو نہ ٹوٹ پڑیں، سمجھیں کہ اصل سازشیں کن کی ہیں، اس کا اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اور ہمیشہ ہوا ہماری تاریخ میں، جب بھی امریکہ نے دباؤ بڑھایا اور کسی معاملے میں حکومت نے یا فوج نے ریزسٹ کیا کہ اب یہ مطالبہ وہ ہے کہ اس سے ہماری قوم کا بڑا نقصان ہوگا اور ہمارے لیے، تو پھر پریشرائز کرنے کے لیے ایسے جو ہیں واقعات کثرت سے ہوتے ہیں. یہ ریکارڈ پر ہے، یہ تو ان کا ایک خاص ہتھکنڈا ہے بازو مڑوڑنے کا. تو اب ہمیں ان چیزوں کے اندر زیادہ ریئلسٹک ہونا چاہیے اور زیادہ باشعور ہونا چاہیے، اور ان کے اس فریب کے اندر نہیں آنا چاہیے. بہرحال ہے بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت. دوسری بات ایک ہے تو چھوٹی سی لیکن اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایم کیو ایم کے ایک سینیٹر ہیں عبد الخالق پیرزادہ صاحب، ان کی طرف سے ایک بڑا خوشکن بیان آیا ہے کہ پاکستان میں جو آئلی قوانین ہیں یہ ان اسلامک ہیں، غیر اسلامی ہیں، انہیں تبدیل ہونا چاہیے. اب اس کا محرک کیا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس ایشو پر انہوں نے بات کی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. چلیں کسی ایشو کے حوالے سے صحیح، کہ دو شادیاں دوسری شادی کرنے کے لیے جو ہمارے قانون میں پابندی ہے کہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لو، اسلام میں تو اس کی پابندی نہیں ہے. بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے. تو پورا کا پورا آئلی قوانین کا پورا پلندہ ہی ہمارا ان اسلامک ہے. اور اب ہم نے تحفظ حقوق نسوہ بل پاس کیا اس پارلیمنٹ نے، جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو اس کو اسلامائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اگرچہ اپنی ذاتی حیثیت میں اٹھائی ہے. پارٹی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم تو بہرحال خیر کی آواز کہیں سے بھی آئے گی اس کو ویلکم کہیں گے، اور ہم تو کہیں گے کہ وہ پارٹی بھی آگے بڑھ کر کرے اور ایک آئلی قوانین کیا ملک کے تمام قوانین کے حوالے سے بات کرے، اور اگر وہ یہ بات کرے گی تو واقعی وہ پاکستان کی سب سے زیادہ مخلص اور خیر خواہ جماعت ہوگی، اس لیے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے ملک، اس کا استحکام، اس کی بقا، اس کی سالمیت ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہاں پر حقیقی اسلام آئے، اور اسلام کے ساتھ جو ہم دھوکے اور فریب کر رہے ہیں اس سے ہم نکلیں، مذاق بنا رکھا، اللہ کے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کر رہے ہیں، اس کے بجائے سیدھے سیدھے پورے اسلام کو یہاں پر نافذ کریں، ایم کیو ایم کرے، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری تائید بھی ان کے ساتھ، جو مرضی کرے، لیکن جو بھی کرے آئے، یہ کام کرنے کا ہے، ایک طرف سے بھی آواز آئی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کہیں گے، اللہ کرے کہ یہ لوگ کریں، اور میں پھر یقین سے کہوں گا کہ حقیقی خیر خواہ وہی ہیں اس ملک کے جو یہاں پر پورے اسلام کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہو یا دینی جماعت ہو، اللہ تعالی ہمیں بھی ان مخلصوں میں شامل فرمائے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.